معزز علماء اهل سنت بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، عقیدت اور محبت کے ساتھ محسن انسانیت، معلم انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت، حضور پرنور شافع یوم النشور، بے قصوں کے قص، بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، انی سے بے قصاں، چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکاں، نازش حق آسماں، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس نے انسانی میں تمام اعضا اللہ تعالی کی لاجواب نعمتیں ہیں، اور اعضائے انسانی میں زبان بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت، چنانچہ ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان کو برائی سے محفوظ رکھا اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی زبان اور شرمگاہ جس نے محفوظ رکھا برائی سے، بے حیائی سے، تو ان دو چیزوں کی حفاظت کی بنیاد پر جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے. اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. زبان وہی زبان ہے جو اللہ تعالی کی تعریف میں الفاظ ادا کرے، اچھے کلمات زبان سے ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کرے. اور زبان کو اپنی جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے، شکوے شکایتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار خچر پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آپ کے خچر نے اپنے دونوں پاؤں سامنے کے اٹھا دیے، اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھے. پھر آقا اس خچر سے نیچے تشریف لے آئے اور اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ کھجور کی ایک شاخ توڑ کر لاؤ. وہ صحابی نے کھجور کی شاخ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا نے کھجور کی شاخ کو بیچ میں سے چیرا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور زمین پر دو جگہ آپ نے اس کو نصب کر دیا، گاڑ دیا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ عمل بالکل اچھوتا اور اچمبے والا عمل تھا۔ صحابہ کرام تڑپ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زمین کے اوپر ان دو ہری شاخوں کو کیوں نصب کیا ہے؟ تو غیب دا نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر دو قبریں ہیں، یہاں پر دو قبریں ہیں، اور ان دونوں قبر والوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وجہ ہی بتائی کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا، اور دوسرا قبر والا وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اب میں نے یہ دو ہری شاخیں اس لیے نصب کیا ہے کہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی، ترو تازہ رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہیں گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گی، جس کی وجہ سے ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اللہ تو اس روایت سے کئی مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے نبی دیکھتے ہیں، نبی کی نگاہوں سے نہ زمین کے اوپر کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے، نہ زمین کے اندر کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے۔ نہ صرف نبی دیکھتے ہیں بلکہ نبی جس سواری پر سوار ہو جائیں وہ سواری بھی دیکھنے لگتی ہے۔ خچر نے جو اپنے دونوں پاؤں اٹھائے، آقا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے خچر نے اس عذاب کو دیکھا اور ڈر گیا، سہم گیا، اور ڈر کر اس نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا ایسے غیب دان بھی ہیں کہ نہ صرف وہ غیب جانتے ہیں بلکہ جس پہ اپنا مبارک قدم رکھ دے، اللہ اکبر، وہ بھی غیب سے واقف ہو جاتا ہے۔ آج لوگ نبی کے علم غیب کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، اور قرآن کی دو آیتیں اکثر پیش کرتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ حبیب تم فرما دو، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیا ہوتا۔ تو یہاں آیت میں جو جس کا مفہوم میں نے پیش کیا، اس سے مراد یہاں پر ذاتی علم غیب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تم فرماؤ کہ میں اپنی ذات سے، اپنی مرضی سے اگر غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیا ہوتا۔ یہاں ذاتی علم کی نفی کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ رسول کو جو بھی علم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے۔ اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ نے سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ نے جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ کون کون سا علم دیا، کتنا علم دیا، اگر اس کی ساری تفصیلات پیش کی جائیں تو کافی وقت درکار ہوگا اس کے لیے۔ مختصراً ایک بات میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس حالت میں اس کی موت ہوگی، یہ سارا علم خاص اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے اس چیز کو بھی اپنے رسول کو بتا دیا ہے، مطلع کر دیا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر ابھی واقع نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر واقع ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھ میں لکڑی لیتے ہیں اور زمین پر لکیر کھینچتے ہیں، اور لکیر کھینچ کر فرماتے ہیں یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر کی لاش ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے لکیریں کھینچ کھینچ کر مرنے کی جگہ کی نشاندہی فرما دی اور مرنے والے کا نام بتایا،
اور کل یہاں مرے گا، یعنی جب میدان بدر میں جنگ واقع ہوگی تو اس کی موت ہوگی اور یہاں پر وہ مرا ہوا ہوگا. تو اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، کس حال میں مرنے والا ہے. حالانکہ علم اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو یہ بھی عطا فرما دیا ہے. چنانچہ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کافر کی جہاں مرنے کی آپ نے نشاندہی فرما دی تھی، جگہ آپ نے متعین کر دی تھی، قسم وحدہ لا شریک کی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کافر کو ٹھیک اسی لکیر پر مرا ہوا پڑا پایا، یعنی حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی، مرنے والے کی ریڑھ کی ہڈی جو انسان کی پیٹ میں بالکل بیچ میں ہوتی ہے، بالکل بیچوں بیچ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک اسی لکیر کے اوپر پڑی تھی جہاں رسول نے لکیر کھینچی تھی. لکیر پر اس کی ریڑھ کی ہڈی پڑی تھی، یعنی ایک آدھا انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا مرنے والا، ٹھیک اسی لکیر پر مردہ پڑا ہوا تھا. یہ ہے رسول کا علم غیب. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بہرحال درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بی ان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. عذاب کی وجہ فرمائی کہ یہ ایک قبر والا شغل خوری کیا کرتا تھا اور ایک قبر والا پیشاب کی شیٹوں سے نہیں بچتا تھا. غیبت اور شغل خوری یہ دو بہت عظیم برائیاں ہیں اور ان دونوں برائیوں کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے برے کام کا ارتکاب جس کے کرنے پر قرآن میں یا حدیث میں وعید آئی ہے، ایسا برا کام جس کے کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا اور سخت وعید سنائی گئی ہے اس کے بارے میں، تو اس وعید والے برے کام کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور جس گناہ کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں وعید نہیں آئی ہے وہ گناہ صغیرہ کہلاتا ہے. تو یہ غیبت اور چغل خوری، گالی گلوچ، کسی پر تہمت لگا دینا، زناکاری، سود خوری، شرک، توہین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. تو انسان کو چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچے، محفوظ رہے. تو غیبت اور چغل خوری میں فرق کیا ہے سمجھ لیجیے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا کہ جس کو سننے کے بعد جس کی غیبت بیان کی گئی ہے وہ برا مانے، یہ غیبت ہے. یعنی ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ بات اس کے سامنے آپ کہیں گے تو یقیناً وہ بات برا مانے گا، وہ بات سے برا مانے گا، تو ایسی بات کو غیبت کہا جاتا ہے. جبکہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو اور وہ عیب کسی اور کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو یہ غیبت کہلاتا ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ تہمت کہلائے گا. اور بلا وجہ کسی پر جھوٹی تہمت باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن عظیم میں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ جھوٹی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے برسائے جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی مردود قرار دے دی گئی، یعنی جھوٹی تہمت باندھنے والے کی پھر آئندہ کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. 80 کوڑے کا مطلب کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. کوڑا ایسا نہیں کہ ہلکی سی سزا ہو اور انسان اس کو برداشت کر لے، ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی کے لیے اسلامی سزا جاری کی گئی کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، تو 40 کوڑوں میں ہی دم توڑ دیا، 40 کوڑے میں ہی دم نکل گیا. اللہ یعنی کوڑا اتنا زبردست ہوتا ہے، اتنی اس کی سخت سزا ہوتی ہے. تو جھوٹی تہمت باندھنے والے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. تو 40 کوڑے میں جب دم نکل گیا تو 80 کوڑوں میں کیا عالم ہوگا اس کا، ہے نا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ چغل خوری سے، غیبت سے پرہیز کرے. تو غیبت کی تعریف آپ نے سنی، اب چغل خوری کی تعریف سن لیجیے. چغل خوری وہ عظیم گناہ ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر جو کی جاتی ہے اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے. لڑانے کی نیت سے، فساد برپا کرنے کی نیت سے جو باتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر سنائی جاتی ہیں وہ چغل خوری کہلاتا ہے. تو اسلام میں نہ غیبت جائز ہے نہ چغل خوری، بلکہ دونوں سخت حرام ہیں، حرام ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی ہیں. اور قرآن عظیم میں تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. یہ مثال اللہ نے کیوں فرمایا، کیا وجہ ہے اس میں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے، سگے بھائی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے، اور شدت غم کی وجہ سے بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا. چہرہ دیکھتے ہی غم یاد آ جاتا ہے، چہرہ دیکھتے ہی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں، اس لیے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اگر واقعی اپنے مرنے والے بھائی سے سچی اس کو محبت عقیدت ہے تو مرنے والے کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا شدت غم کی وجہ سے. فرمایا گیا کہ جو شخص چہرہ دیکھنا بھی مرے ہوئے بھائی کا برداشت نہ کرے، قبول نہ کرے، اگر وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے تو بتاؤ یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے. جب چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے تو گوشت کھانا کیسے گوارا کرے گا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیسے گوارا کرے گا. جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہرگز تم پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر کسی کی غیبت ہی مت کیا کرو. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے غیبت کیا کرتا ہے گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس لیے اس کے متعلق اتنی سخت وعید آئی ہے. اور در حقیقت غیبت کرنے والا سنگین ہوتا ہے اور شقی القلب ہوتا ہے، اس کا دل نہایت سخت ہو جاتا ہے اور وہ سنگین ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ غیبت کا شکار ہوتا ہے اور غیبت کیا کرتا ہے. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کر کے خصوصیت کے ساتھ کسی کی غیبت کر رہا ہو